چاہیے گر دین و دنیا میں سکو دل کی خوشی، صحبت علماء میں آ کر سیکھو باتیں علم کی۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدرسن کے ناظرین، پروگرام علم کی باتیں، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو علم دین کی باتیں سیکھنے والا، سمجھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائے، اور علم نافع کی دولت ہم سب کو عطا فرمائے۔ ان دنوں میں بطور خاص امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن، آپ کے تذکرے ہیں، آپ کے عرس مبارک کی شایان شان طریقے سے تقاریب کا انعقاد ہو رہا ہے۔ مساجد ہوں یا عام جگہوں پر بھی الحمدللہ اشاق بڑی کثرت کے ساتھ ان کا ذکر خیر بھی کرتے ہیں، کہیں ان کی کرامات پر بیان، کہیں ان کے زہد و تقویٰ پہ بیان، کہیں ان کی علمی مہارت پر بیان، اور بطور خاص اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ جو کہ اپنے ویسے تو ہر فن میں جسے کہا جائے کہ مولا ہیں، ہر فن کے ماہر ہیں، لیکن آپ کی جو پہچان ہے وہ فتویٰ ہے، آپ کی پہچان وہ اگر حدیث کے طور پہ بات کریں تو کہنے والوں نے آپ کو امیر المومنین فی الحدیث کہا، تفسیر پر اگر لکھنے کے لیے آتے ہیں تو آپ ایک سورہ مبارکہ کے اوپر ہی سینکڑوں صفحات وہ تفسیر کے لکھ دیتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے اگر علمی گوشوں پر بھی بات کریں تو ایک پروگرام میں ایک پہلو پر بھی کما حقو گفتگو وہ پوری نہیں ہو سکتی۔ بہرحال آج ہم گفتگو کریں گے اعلیٰ حضرت کے علم حدیث پر، اور آج ہمارے ساتھ اس پروگرام میں موجود ہیں قبلہ شیخ الحدیث مفتی محمد حسن عطاری صاحب۔ حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، کیسے مزاج گرامی آپ؟
الحمدللہ۔
اور انہی کے ساتھ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں استاد الفقہ مفتی محمد جمیل صاحب ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے آپ کے مزاج گرامی؟
الحمدللہ علی کل حال۔
علم حدیث پر گفتگو ہوگی، اور میں چاہوں گا پہلے ہم ایک ابتدائی طور پر گفتگو علم حدیث کی اقسام کے حوالے سے، اور اسی کے اعتبار سے اعلیٰ حضرت وہ حدیث پاک میں کتنی مہارت رکھتے تھے، تو کیا کہتے ہیں آپ؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، میں کوشش کروں گا کہ عوامی جو طرز ہو اسی پر امام اہل سنت کے علم حدیث میں مہارت کے حوالے سے کچھ گفتگو ہو جائے۔ ویسے بنیادی اعتبار سے اگر ہم علمی اصطلاح کے اندر جائیں گے تو علم حدیث کی دو قسمیں بنتی ہیں، علم حدیث روایتاً اور درایتاً۔ اب یہ پھر ڈیٹیل طلب ہے ان کی تفاصیل، لیکن ان دو قسموں کے اندر ایک علم حدیث درایتاً ہے۔ اس کے حوالے سے امام حازمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس کی 100 اقسام ہیں اس کی، اور فرماتے ہیں کہ اس کی ہر قسم ایسی ہے کہ اگر طالب علم یعنی علم طلب کرنے والا اگر اپنی ساری زندگی اس کے اندر گزار دے تو اس کی ساری زندگی اسی میں پوری ہو جائے گی۔ اس قدر علم حدیث کے اندر وسعت موجود ہے۔ علماء کا ایک مقولہ ہے کہ العلم ثلاثۃ، علم تین طرح کا ہے، علم النضج واحترق، ایک علم ایسا کہ جسے پکایا گیا اور پکا پکا کے جلا دیا گیا، علم النضج ومحترق کہ ایسا علم کہ جو پکایا گیا لیکن اسے جلایا نہیں گیا، علم ما نضج ومحترق، نہ پکایا گیا نہ اسے جلایا گیا۔ لانے سے مراد یہ ہے کہ جب ہم کسی چیز کو پکائیں اور جل جائے تو اس کا مطلب ہوگا کہ وہ بہت زیادہ پکا دیا گیا، یعنی ضرورت سے زیادہ اس پر کام ہو گیا، ضرورت سے زیادہ اس کو پکا لیا گیا۔ تو علم حدیث کے حوالے سے علماء نے یہی ارشاد فرمایا کہ اس پر اس قدر کام ہوا ہے، اس قدر کام ہوا ہے کہ گویا کہ جتنی ضرورت تھی اس سے بھی زیادہ علماء نے علم حدیث کی خدمت کی ہے، اور عوام کے سامنے، امت کے سامنے اس فن کو ایک منقع کر کے، ایک واضح کر کے رکھ دیا ہے، اور حدیث کی ہر نوع کو، ہر قسم کو، ہر طرح کی بات کو امت کے لیے واضح طور پر سامنے رکھا ہوا ہے۔ تو اس قدر علماء نے اس کی خدمت کی ہے، اور انہی خدمت کرنے والوں میں سے ایک نام امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات کا بھی ہے۔
ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ جو اقسام کے آپ نے جو دو اصطلاحیں بیان کی ہے، میں چاہوں گا ان کی بھی تھوڑی سی وضاحت کر دیں۔
دیکھیں، بنیادی اعتبار سے حدیث نام ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمائیں، قول آپ کا، فعل یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ آپ علیہ السلام درمیانہ چال چلتے تھے، چلتے ہوئے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے آپ اتر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تھا کہ آپ سیدھے ہاتھ سے لیتے تھے، سیدھے ہاتھ سے دیتے تھے، سیدھے ہاتھ سے آپ کا کھانا ہوتا تھا۔ ہر ذیشان کام آپ سیدھی جانب سے شروع کرنا پسند فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ جو فعل ہوتا ہے، کام ہوتا ہے، اس کو بھی حدیث کہتے ہیں۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کوئی کام کیا گیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر خاموشی اختیار فرمائی، کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی کام کیا یا کوئی بات ذکر کی کہ ہم اس طرح کرتے ہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو مقرر رکھا، تو اس کو تقریر کہا جاتا ہے، مقرر رکھنا، باقی رکھنا، تو اس کو بھی حدیث کہا گیا ہے۔ تو بنیادی اعتبار سے اس کا نام حدیث ہے۔ اب علم الحدیث روایتاً اس کا مطلب ہوتا ہے کہ علم ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او صفۃ خلقیت او خلقیت، یعنی جو جو باتیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب ہیں، آپ کا قول ہو، آپ کا فعل ہو، آپ کی تقریر ہو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت خلقی ہو، آپ کا گورا گورا ہونا جس کے اندر سرخ رنگ ملا ہوا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ مبارک کس طرح تھی اس کا علم ہونا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چلنے کے انداز کا معلوم ہونا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کریمہ کا معلوم ہونا، سخاوت کا معلوم ہونا، یہ تمام کی تمام چیزیں، ان کے علم کو علم الحدیث روایتاً کہتے ہیں۔ اور علم الحدیث درایتاً کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسے قواعد، ایسے اصول، ایسے ضابطے اور قانون کہ جن کے ذریعے آپ یہ جان سکیں کہ یہ بات نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جو منسوب کی جا رہی ہے وہ درست ہے یا نہیں، اگر درست نہیں تو کس درجے کی درست نہیں، درست ہے تو کس درجے کے اندر درست ہے، جس کو صحیح، حسن، ضعیف، یہ جو اقسام ہوتی ہیں ان کی پہچان، اس کو ایسے قواعد، ایسے ضابطے کہ جن کے ذریعے سے آپ یہ بات جان لیتے ہیں کہ یہ بات نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جو منسوب کی جا رہی ہے وہ صحیح ہے یا نہیں ہے، ایسے قاعدوں کو جاننا، ایسے اصول کو جاننا، یہ علم الحدیث درایتن کہلاتا ہے۔ تو یہ اس کی دو قسمیں ہیں۔ پھر عام طور پہ جو ابحاث ہوتی ہیں، جو اصول لکھے جاتے ہیں، وہ سارے اسی دوسری قسم کے اندر لکھے جاتے ہیں، علم الحدیث درایتن کے۔
ماشاءاللہ، علم الحدیث کے حوالے سے ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں، اور اعلیٰ حضرت اور علم حدیث، یعنی ایک تو ان کے اس اصول و ضوابط اور قواعد پر، اور اسماء و رجال کے حوالے سے مہارت ہونا، اور ایک یہ کہ حدیث مبارکہ کے اوپر اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کو حافظے کے اعتبار سے، استحضار کے اعتبار سے، جب آپ کتب تحریر کرتے تھے، فتاوجات لکھتے تھے، اس وقت ایک ایک فتوے کے اندر بسا اوقات آپ درجنوں، بلکہ درجنوں نہیں سینکڑوں بھی حدیث ایسی ہیں کہ آپ کے ایک ایک سوال کے جواب، ایک ایک رسالے کے اندر اعلیٰ حضرت نے اس موضوع پر حدیث طیبہ کو جمع فرما دیا ہے۔ جمیل صاحب، میں چاہوں گا اسی کا ہی کچھ اگر آپ خلاصہ بیان کر دیں، اور یہ کسی کے بھی آدمی کی مہارت کو دیکھنے کے لیے کہ ایک موضوع پر، بسا اوقات ایک ہے، دو ہیں، آج بھی ہم فتویٰ لکھتے ہیں تو اگر عام طور پر قرآن پاک کی ایک آیت ہے، ایک دو حدیثیں اور لکھ کر، لیکن اتنی بکثرت روایات، آپ کا یہ حافظہ بھی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا، استحضار بھی، اس پر کچھ آپ ارشاد فرمائیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام اہل سنت اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس دنیا کے لیے ایک نعمت ہیں، اور آپ کی جو حیثیت ہے وہ مجدد اسلام کی ہے۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گزشتہ صدی کا فقیہ اعظم بنایا، اور فقی کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو کتاب و سنت، اجماع و قیاس کے ذریعے سے مسائل شرعیہ کو اخذ کرتا ہے۔ تو امام اہل سنت اعلی حضرت علیہ رحمہ کا صفت فقیہ ہونے سے متصف ہونا یہ خود اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ امام اہل سنت کا قرآن شریف کے ساتھ ساتھ احادیث کریمہ، پھر اسی طرح علماء کی کتابوں کی طرف آپ کی بڑی وسیع نظر تھی۔ اور امام اہل سنت اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بھی جب آپ سے سوال کیا گیا کہ کون کون سی کتابیں احادیث کی ایسی ہیں جو آپ نے پڑھی ہیں یا پڑھائی ہیں، گویا آپ کے مطالعے میں کون سی کتابیں رہا کرتی ہیں، تو اس پہ امام اہل سنت اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، مسند امام اعظم، موطا امام محمد، کتاب الاثار امام محمد کی، کتاب الخراج امام ابو یوسف کی، کتاب الحج امام محمد کی، شرح معانی الاثار امام طحاوی کی، موطا امام مالک، مسند امام شافعی، مسند امام احمد، سنن دارمی، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمیزی اور نسائی، ابن ماجہ، خصائص نسائی، منتقا ابن جارود، علل متناہیہ، مشکات، جامع کبیر، جامع صغیر، ذیل، جامع صغیر، اسی طرح بلوغ مرام، عمل الیوم واللیلہ، ابن سنی، ان کی کتاب، اسی طرح کتاب الترغیب، خصائص کبریٰ، کتاب الفرح بعد الشدہ، کتاب الاسماء والصفات۔ تو اس طرح امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے جس نے سوال کیا تھا کہ آپ کے مطالعے میں کتنی احادیث کی کتابیں رہی ہیں، رہتی ہیں، تو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی وہ کتابوں کا اعلیٰ حضرت بیان کرتے رہے، وہ گنتے رہے۔ جو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے 50 سے زائد کتب کے بارے میں فرمایا کہ یہ میرے درس و تدریس اور مطالعے میں رہی ہیں، تو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ، احادیث پر آپ کی اتنی وسعت نظری تھی کہ فتاوی رضویہ شریف جہاں 22,000، جو اس وقت ہمیں 30 جلدوں میں فتاوی رضویہ ملتا ہے، یہ بھی اعلیٰ حضرت کے تمام مکمل فتاوی نہیں ہیں
جو جمع ہو سکے،
تو ان کی تعداد 30 جلدوں میں 22,000 سے زائد فتاوی ہیں۔ ان 22,000 سے زائد فتاوی میں امام اہل سنت علیہ رحمہ نے جو احادیث کریمہ ذکر فرمائی ہیں، کسی فتوے کے جواب میں، کسی سوال کے جواب میں مفصل رسالہ تحریر فرما دیا، اور اس کے اندر احادیث کو جو آپ نے درج کیا ہے، تو اس پہ تحقیق کی گئی کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے فتاوی رضویہ جو موجود ہمارے پاس علمی خزانہ ہے اس میں کتنی احادیث ہیں، تو 3,591 وہ احادیث ہیں جو مقررات نہیں ہیں، یعنی جس کو ایک ہی دفعہ کاؤنٹ کیا جائے، ورنہ فتاوی رضویہ میں ایک حدیث کا کسی اور جواب میں بھی ذکر ہونا، پھر اگلے صفحے پہ پھر
اور وہ جواب، زیادہ تعداد
اس طرح یہ تعداد تقریباً 7,000 کے قریب قریب تعداد پہنچ جاتی ہے۔
بخاری شریف میں جو ٹوٹل احادیث ہیں کتنی ہیں؟
مقررات کے ساتھ جو ابن الصلاح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول مشہور و معروف، وہ 7,275 کا ہے۔
7,275،
ہاں، لیکن یہ کہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی تحقیق کے مطابق 9,000 سے زائد بنتی ہیں، یعنی بلال 7,275 حدیثیں ابن الصلاح رحمۃ اللہ تعالیٰ کی تحقیق کے مطابق کم از کم اس کے اندر موجود ہیں،
موجود ہے۔ اور مسلم شریف میں 4,000،
مسلم شریف میں 4,000،
4,000،
لیکن وہ مقررات کو ہٹا کر، بغیر مقررات کے، ورنہ وہ اس میں اور حدیثیں زیادہ ہیں۔
تو ہم ایک گفتگو کر رہے ہیں کہ بخاری شریف کو دیکھیں ہم یا مسلم شریف کو دیکھیں، تو ان کی بھی تعداد جو علماء نے بیان کی وہ 7,000 کچھ بیان کی، جیسے ابھی حسان صاحب نے یہ بیان کیا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جو مختلف یہ روایات فتاوی رضویہ میں جو آپ تعداد بیان کر رہے ہیں،
جی فتاوی رضویہ شریف میں جو 30 جلدوں پر فتاوی رضویہ ہے، اس میں فتاوی آپ کے خاص کیے گئے سوال کے جواب میں لکھے رسائل یہ سب شامل ہیں، تو ان کے اندر جو احادیث کا اندراج ہوا ہے جس کو کاؤنٹ کیا گیا ہے، تو وہ 3,500 احادیث ہیں جن کا تکرار سے، یعنی اگر ہٹا دیا جائے، ان کو ڈبل کاؤنٹ نہ کیا جائے، تو یہ 3,500 احادیث اعلیٰ حضرت کے فتاوی رضویہ میں جلوہ گر ہیں۔
کیا بات ہے، یعنی ہزاروں کی تعداد میں احادیث طیبہ وہ فتاوی رضویہ شریف میں، فتاوی کے ضمن میں جو احادیث بیان کی، حالانکہ جو فتاوی لکھنے کے وقت عام طور پہ وہ اپنے حافظے کے مطابق لکھی جاتی، یعنی پہلے ان چیزوں کا علم بھی ہے، استحضار بھی ہے، اور پھر آپ وہ لکھا کرتے تھے، اور یہ آپ کا حافظہ ہے، بلکہ آپ تو اگر اپنے شاگردوں سے، جن میں سے بڑے بڑے جیسا کہ صدر الشریعہ علیہ رحمہ اور ملک العلماء آپ ان کو بھی جب فرمایا کرتے تھے فلاں کتاب میں فلاں جگہ دیکھو تو یہ بیعینی اسی جگہ پر وہ جا کے دیکھتے، تو بڑی بڑی کتابیں جو کئی جلدوں پر محیط ہیں لیکن ان کو مسئلہ وہیں ملتا جہاں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بیان فرما دیتے تھے۔ سبحان اللہ، اللہ کریم کہ ان کا ان پر کروڑہاں رحمتیں نازل ہو۔ مفتی حسان صاحب کی طرف میں آؤں گا اور یہ پوچھنا چاہوں گا، امیر المومنین فی الحدیث یہ بھی لقب اعلیٰ حضرت کو ملا ہے؟
دیکھیں، محدثین نے بہت سارے القابات یہ لکھے ہیں درجہ وائز، کبھی وہ کسی محدث کو فقط محدث کہتے ہیں جو حدیث بیان کرنے والا ہوتا ہے، ایک لقب ہوتا ہے مسند کا جو سند کے ساتھ حدیثوں کو بیان کرتا ہے،
مسند،
ہاں مسند، ایک مفید ہوتا ہے، ایک راوی ہوتا ہے، ایک حافظ ہوتا ہے، مختلف القابات محدثین کے مرتبے کے اعتبار سے ہوتے ہیں، ان میں جو سب سے اعلیٰ مرتبہ علماء نے لکھا وہ ہے امیر المومنین فی الحدیث،
یعنی حدیث پاک کے اندر،
حدیث پاک میں مومنوں کے امیر۔ پہلے اس کے معنی سمجھ لیں، امام ابو حاتم رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب امام شعبہ ابن حجاج رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے محدثین کا یہ قول لکھا کہ وہ امیر المومنین فی الحدیث تھے، یعنی امام شعبہ، تو اس پر انہوں نے اس کا معنی بیان کیا کہ ای فاق اہل زمانہ ہی، یعنی علم حدیث کے اندر وہ اپنے زمانے کے افراد پر سب سے فائق تھے۔ اچھا، اب امیر المومنین فی الحدیث یا دیگر القابات ہیں، مسئلہ ہمارے یہاں یہ ہے، میں پہلے بھی اس پر عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے دور کے اندر القابات سے شخصیتیں بنائی جاتی ہیں، یعنی جس کو الف بے بھی نہ آتی ہو اس کو ہمارے یہاں شیخ الاسلام بنا دیا جائے گا، یعنی جس کو کچھ بھی نہیں آتا ہمارے یہاں یا کچھ آتا ہو چلے اس نے کچھ کر لیا تو اس کے القابات ایسے ایسے لگائے جاتے ہیں کہ بیچارہ وہ خود بھی دیکھ کر بعضوں کا سوچتا ہوگا کہ واقعی میں کوئی ایسا ہوں بھی یا نہیں ہوں،
ایسا ہوں بھی
استاد اساتذہ، وہ بیچارہ خود کبھی اس نے کسی کو پڑھایا نہیں اور وہ استادوں کے بھی استاد بن گئے شیخ الحدیث و تفسیر۔ تو ہمارے یہاں یہ عام سے عام ہوتے جا رہے ہیں، مفتی کا لقب تو بالکل ایسا ہو گیا جیسے کہ علامہ عبدالحی رکھنوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ پانچویں صدی ہجری کے بعد شیخ الاسلام اتنوں کو لقب ملا کہ جن کو شمار ہی نہیں کیا جا سکتا۔
اللہ اکبر، شیخ الاسلام کا لقب
عام ہو گیا بالکل، لقب یہ ٹھیک ہے نا، جس کو چاہے بول دیا جاتا، لیکن اس زمانے کے اندر چلو کم از کم کچھ نہ کچھ لحاظ تھا، ہمارا زمانہ تو بالکل یہ بالکل گیا گزرا زمانہ۔
آج کل تو مفتی صاحب اگر تھوڑا بہت حضرت علامہ کر کے نام لکھیں گے تو وہ آئیں گے بھی نہیں، وہ کہیں گے ہمارا نام کیسے آپ نے لکھا ہے، جب تک دو تین لائنیں اوپر چلتی جائیں اور پھر نیچے جا کر وہ آئیں۔
یہ برحال ہے، لیکن اسلاف کا انداز یہ نہیں تھا، بزرگوں کا انداز یہ نہیں تھا، بزرگوں کا انداز یہ تھا کہ ان کی شخصیت کو دیکھ کر القابات بنتے تھے، ان کی علمیت کو دیکھ کر القابات بنتے تھے۔ تو امیر المومنین فی الحدیث یا اسی طرح ہمارے زمانے کے اندر تو جو کسی چیز کا ماہر ہو گیا تو وہ علامہ زمان بن گیا، یہ نہیں، بلکہ ان کا انداز دوسرا تھا۔ اچھا، اب دوسرا یہ کہ امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تہذیب الاسماء واللغات کے اندر امام بخاری کے بہت سارے فضائل بیان کیے، بہت سارے فضائل بیان کیے، علماء کے اقوال ذکر کیے، ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ وہ علماء ہیں کہ جو حد سے نہیں بڑھتے، یعنی بات وہی کریں گے جو حقیقت پر مبنی ہوتی ہے۔ تو امام بخاری کے لیے جو اس طرح کی بات ارشاد فرما رہے وہ حقیقت پر مبنی ہے۔ اب آئیں ہم امام اہل سنت کی طرف، تو امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جو یہ القابات دیے ہیں، ابھی آپ نے کچھ باتیں سنی، انشاءاللہ ابھی آگے چل کے مزید علم حدیث پر آپ کی مہارت کی کچھ مثالیں پیش کرتے ہیں۔ یہ جو القابات دیے ہیں اعلیٰ حضرت کو، یہ عام شخصیات نے نہیں دیے، ملک العلماء علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے زمانے کے زبردست عالم دین تھے، اعلیٰ حضرت کے شاگرد تھے، اور انہوں نے فقہ حنفی کی تائید کے لیے ایک کتاب لکھی، الجامع الرضوی، جس کو صحیح البہاری عام طور پہ کہا جاتا ہے۔ اس میں آپ نے ایک جلد کے اندر 10,000 حدیثیں، جس میں اقوال صحابہ بھی ہیں، آثار صحابہ بھی ہیں، تابعین کے فتاوی بھی موجود ہیں، 10,000 کے قریب آپ نے ایسی روایتیں ذکر کیں کہ جو صرف اور صرف وضو، غسل یعنی طہارت کا باب، اور نماز، اور نماز جنازہ تک کی جو مسائل ہیں فقہ حنفی کے، وہ کہاں سے ثابت ہیں، اس کے اوپر آپ نے 10,000 کی روایتیں ذکر کی ہیں۔ اچھا، یہ کتاب انہوں نے لکھی اور اس کے شروع کے اندر انہوں نے ایک مقدمہ لکھا، مقدمہ لکھنے کے بعد انہوں نے فرمایا کہ یہ میرے شیخ کے یعنی اعلی حضرت کے علوم کے سمندروں میں سے ایک چھوٹی سی نہر ہے.
ہائے ہائے ہائے.
اچھا یہ ملک العلماء رحمۃ اللہ تعالیٰ، صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ. آپ بہار شریعت کو اٹھا کر دیکھ لیں، بہار شریعت کا جو بھی باب ہوگا اس کے شروع کے اندر آپ کو بکثرت احادیث طیبہ ملیں گی. یہ دونوں حضرات شاگرد ہیں علامہ وسیع احمد سورتی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو، جن کو محدث سورتی کہا جاتا ہے. اور آپ نے 40 سال تک بخاری شریف کا درس دیا ہے،
اللہ
سنن نسائی پر، تحاوی پر، منیت المصلی پر، کئی کتابوں کے اوپر آپ کے حاشیے ہیں، اور اپنے زمانے کے کہلاتے ہی محدث سورتی تھے. اچھا محدث سورتی یہ اعلی حضرت سے عمر میں بڑے تھے، ٹھیک ہے، اور اعلی حضرت کا بہت زیادہ احترام کرتے تھے. سید احمد کچوچوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، محدث اعظم ہند، انہوں نے محدث سورتی سے اعلی حضرت کا مقام پوچھا کہ علم حدیث کے اندر اعلی حضرت کا مقام کیا ہے. تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ وہ اس وقت امیر المومنین فی الحدیث.
اللہ اللہ.
پھر خود پوچھنے لگے کہ بیٹا اس کا مطلب سمجھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ساری عمر ان کا تلمس کرتا رہوں، یعنی ان کا شاگرد بنوں، تو بھی میں ان کے برابر نہیں پہنچ سکتا، ان کے قدموں تک نہیں پہنچ سکتا. اور اتنے بڑے محدث ہونے کے باوجود آپ نے فتاوی رضویہ میں، ان کے فتاوی موجود ہیں 6 جلد کے اندر، امامے کے حوالے سے بڑی تفصیل کے ساتھ، انہوں نے جب اعلیٰ حضرت سے سوال کیا کہ امامے کی فلاں حدیث کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت نے دریا بہا دیا. کتنی ہی حدیثیں ذکر کی، پھر ان کے بیان کردہ سوال کا جواب دیا. تو انہوں نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو امیر المومنین فی الحدیث کا لقب دیا. عام شخصیت نے لقب نہیں دیا، اس نے دیا ہے کہ جو خود اس فن کا، اس زمانے کا ماہر ترین
ماہر ہے، 40 سال سے باقاعدہ درس و تدریس، اور وہ بھی حدیث پاک کے حوالے سے. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، اور یہ انہی سے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے جو فتاوی تنقیح الحمدیہ
جی
وہ جلدیں لی تھیں
جی.
کیا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں جمیل صاحب؟
امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ علم دوست ہیں، اور آپ کے جو احباب تھے تو وہ بھی علم والے تھے، علمی پیاس بجھایا کرتے تھے. اور امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ ایسے اہل علم حضرات کی طرف سفر کر کے بھی پہنچا کرتے تھے. تو ایک دفعہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ وسیع احمد سورتی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر مہمان ہوئے، اور وہاں آپ نے قیام کیا، اور جب آپ کا جانے کا وقت ہوا تو آپ نے ان کی لائبریری میں ایک کتاب دیکھی، تنقیح الحامدیہ، جو علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب ہے.
آج کے دور میں تو میسر بھی ہے، چھپی ہوئی باقاعدہ ہے، اس وقت نایاب تھی،
اس وقت یہ نایاب کتاب تھی. جو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی جو اپنی لائبریری تھی اس میں وہ نسخہ موجود نہیں تھا. تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ بھی دیکھیں کہ ان کی لائبریری میں اس کتاب کی طرف آپ کی توجہ گئی جو آپ کے پاس نہیں تھی. آپ نے اس کو کہا کہ اس کو میں بریلی کا سفر ہے تو میں اس کو لے کے جا رہا ہوں اور واپسی آپ کو بھجوا دوں گا. تو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا جو ٹرین تھی، سفر جو طے شدہ تھا کہ اس ٹائم آپ نے جانا ہے، تو وہ لیٹ ہو گئی. تو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کو ایک رات مزید ان کے گھر پہ قیام کا موقع ملا. اب اس کے بعد جب اگلے دن آپ کو دوبارہ بریلی کی طرف جانا تھا، تو آپ نے اپنے سامان میں اس کتاب کو، تنقیح الحامدیہ کو، نہیں رکھا اور انہیں کی لائبریری میں چھوڑ دیا. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ یہ کتاب لے کے نہیں جا رہے؟ تو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے فرمایا کہ اس کتاب کے تمام تر مندرجات کا میں رات بھر میں مطالعہ کر چکا ہوں، اگر آپ چاہیں تو کسی بھی مقام کے بارے میں اس کے حوالے سے پوچھ سکتے ہیں.
پوچھ سکتے ہیں، بلکہ آپ واپسی بھجوائی ان کے ہاتھ ہیں. تو آپ فرما رہے ہیں کہ محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شاید حضرت ناراض ہو گئے ہیں، کیونکہ میں نے کہا تھا کہ میرے پاس ایک ہی ہے، مجھے واپسی یہ بھجوا دیجیے گا. تو پھر آپ نے تسلی دی کہ ناراضگی والی بات نہیں ہے، رات کو پڑھ لیا، اس کے کچھ ماہ یعنی 3 سے 4 ماہ تو لفظ بلفظ کلمات ہی یاد رہیں گے، اور اس میں جتنے مضامین ہیں یعنی جو مسائل بیان کیے گئے وہ زندگی بھر کے لیے کافی ہے. سبحان اللہ. آپ نے جو بات بیان کی مجھے احسان صاحب، مجھے وہ کلمات بھی میرے سامنے, اور وہ جو نہر والی آپ نے بات کی کہ 10,000 حدیثیں لکھ کر, وہ فرما رہے ہیں بڑے دریا کی چھوٹی نہر, اور وہ بڑا دریا کون سا ہے؟ وہ میرے شیخ کے علوم کے
سمندروں میں سے ایک سمندر.
جی جی, ان کے سمندروں میں سے ایک سمندر. فرمایا ہذا نہر اصغر من البحر الاکبر من بحار علوم سیدی و شیخی. سبحان اللہ, کہ جو ان کے علم کے سمندر ہیں اس میں سے ایک ہے دریا, اور اس دریا کی ایک چھوٹی نہر ہے. یعنی ان کے شاگرد کہہ رہے ہیں کہ 10,000 حدیثیں جو انہوں نے بیان فرمائی ہیں تو یہ ایک چھوٹی نہر ہے ان کے پاس بھی, یعنی ایک بہت بڑا دریا ہے اور یہ ان کے سمندروں میں سے. کیا
یہ تو تھے اعلی حضرت امام اہل سنت کے شاگرد, ٹھیک ہے نا؟ میں کچھ آپ کو چیزیں بیان کرتا ہوں. اعلی حضرت کے جو عرب دنیا کے اندر معاصرین تھے جنہوں نے اعلی حضرت سے ملاقات کی اور علم دیکھا اعلی حضرت کا, اس زمانے کے اندر مسجد نبوی کے اندر ایک مدرس تھے علامہ یاسین احمد الخیاری, جن کا سنِ وفات 1329 ہے. انہوں نے الدولۃ المکیہ کا مطالعہ کیا, مطالعہ کرنے کے بعد اس پر تقریض لکھی. تقریض لکھتے ہوئے اعلیٰ حضرت کے دیگر القابات کے ساتھ لکھتے ہیں امام المحدثین, کہ یہ محدثین کے بھی امام ہیں, یعنی ہمارے زمانے کے اندر. اسی طرح اعلیٰ حضرت سے ایک بہت زیادہ محبت کرنے والے علامہ سید اسماعیل بن خلیل مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ تھے, یہ اس زمانے کے اندر مسجد نبوی کی جو لائبریری تھی اس کے لائبریرین تھے. یعنی ان کے پاس وہ ساری کتابیں رہتی تھیں اور وسیع المطالعہ شخصیت تھے, اعلیٰ حضرت سے بڑی محبت کرتے تھے. انہوں نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو خط لکھا, اور خط میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جو دیگر القابات سے ذکر کیا ان کے علاوہ لفظ دیکھیں کیا ہے, کہ حضرت جنابی سیدی خاتمۃ الفقہاء والمحدثین.
اللہ,
یہ خاتمۃ الفقہاء والمحدثین ہے, یعنی اپنے زمانے کے آخری ایک طرح سے ان کے اوپر علم کا اختتام ہے. اور ایک مقام پہ لکھتے ہیں کہ شیخ المحدثین علی الاطلاق, شیخ المحدثین علی الاطلاق یہ ان کے الفاظ ہیں. اچھا, اسی طرح اگر ہم اور اعتبار سے امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھیں تو ایک مرتبہ پیلی بھیت کے اندر ہی مدرسۃ الحدیث کا افتتاح تھا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بھی بلایا گیا کہ آپ بھی تشریف لے کر آئیں. وہاں جب پہنچے بھی مدرسۃ الحدیث ہے یا کوئی بھی ہے, تو تقریر جو ہوتی ہے وہ حدیث کے فضائل کے اوپر ہوتی ہے یا حدیث کا علم حاصل کرنے والوں کی فضیلت پر ہوتی ہے. وہاں آپ سے خواہش کی گئی کہ آپ اصول حدیث بیان کریں. یعنی یہ آسان کام نہیں ہے
بالکل,
کہ اگر کسی کو کہا جائے کہ جی کھڑے ہو کر آپ اصول حدیث پہ تقریر کریں. بندہ پڑھانے بھی جاتا ہے تو تیاری کرتا ہے, مطالعہ کرتا ہے, تو ایک طریقہ کار ہوتا ہے. عرض کی گئی کہ آپ اصول حدیث پہ بیان کریں. امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان کرنا شروع کیا. 3 گھنٹے تک اصول حدیث پر امام اہل سنت نے تقریر فرمائی.
3 گھنٹے
تک. تو اس وقت کے بڑے بڑے علماء یہ اش کر اٹھے کہ کیا انہوں نے علم کے دریا بہائے ہیں. تو وہ بھی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے علم کے سمندروں میں سے ایک چھوٹی سی نہر تھی.
عمومی طور پہ جیسے 2 گھنٹے 3 گھنٹے تک تقریر, عام جنرل موضوعات جن پہ بکثرت کئی مقامات پہ آدمی پہلے ہی تقریریں کر چکا ہوتا ہے تو جا کے پھر اس کو گھنٹوں وہ بول سکتا ہے. لیکن واقعتاً ایک تو حدیث کی شرح پوچھی جائے تو اس پہ تفصیلی کلام, پھر احکام مستنبط ہوتے ہیں, یوں کیے جا سکتے ہیں. لیکن اصول حدیث والا جو موضوع ہے نا, یہ انتہائی نازک موضوع ہے اور اس کو ہر ایک عام آدمی سمجھ بھی نہیں سکتا. اور اس کی باریکیاں ہیں, چونکہ اصول اور قاعدے بیان کیے جا رہے ہیں تو قواعد کا بیان کرنا وہ نپے تل الفاظوں میں ہی ہوگا. اس کے اندر آپ ذرا سے بھی کوئی ادھر ادھر نہیں, اونچ نیچ نہیں کر سکتے.
وہ بھی ایسو کے سامنے نہیں کہ عام کوئی لوگ بیٹھے ہوئے ہوں, بلکہ بڑے بڑے اس زمانے کے علماء بیٹھے ہوئے ہیں,
ماشاءاللہ,
ان کے سامنے امام اہل سنت بیان فرما رہے ہیں. لیکن وہ سارے کے سارے حیرت زدہ ہیں کہ کیا علم کے دریا,
ماشاءاللہ اس علم کے وہ سمندروں اور دریاؤں اور نہر میں سے ماشاءاللہ آپ نے بھی حصہ پایا ہے, اور اللہ آپ کو اور آپ کے علم میں بھی اضافہ عطا فرمائے. بطور خاص آپ کو بھی ماشاءاللہ اس پر بہت دسترس حاصل ہے. آپ کیا کہیں گے, یہ جو آپ کو شوق ہوا اور بطور خاص یہ اسماء الرجال کے حوالے سے, یہ کہاں سے آپ کو شوق پیدا ہوا؟
دیکھیں, اللہ کا شکر ہے, الحمدللہ کچھ کام کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے اعلیٰ حضرت کی کتابوں پر عربی. الحمدللہ مکتبۃ المدینہ اور بیروت سے اشتراک سے میں نے بھی ایک کام کیا تھا، وہ کتاب الحمدللہ اعلی حضرت کی چھپی ہے، تقریب التہذیب پر اعلی حضرت کی تعلیقات ہیں
ماشاءاللہ.
اچھا، امام اہل سنت کی کتاب منیر العین، یہ انگوٹھے چومنے سے آنکھوں کا روشن کرنا، یہ آپ رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے 29 سال کی عمر میں کتاب لکھی،
یعنی بڑی جوانی کی ایک عمر ہے.
29 سال کی عمر، آپ جانتے ہیں کہ یہ ایسی عمر ہوتی ہے کہ جس میں بندہ جو ہے وہ جوانی جیسی جوانی والی عمر ہوتی ہے. عام طور پہ فارغ و تحصیل ہوئے کچھ عرصہ ہوا ہوتا ہے،
بالکل،
یا پہلے بھی فارغ ہوئے ہوں تو اس عمر کے اندر ایک پختگی عام طور پہ نہیں ہوتی، عام طور پہ. لیکن امام اہل سنت کے لیے بات نہیں کر رہے، امام اہل سنت کی تو شخصیت ہی جدا گانا ہے. 29 سال کی عمر میں آپ نے یہ رسالہ لکھا. آپ یقین کریں، یعنی مجھے بہت شوق اس حوالے سے رہا ہے، اصول حدیث کے حوالے سے. زمانے طالب علمی میں جب ہم نزت النظر پڑھتے تھے، اس وقت سے ہی مطالعہ الحمدللہ اس پر رہتا تھا. میں نے عرب دنیا کے کئی شیوخ کو پڑھا اور سنا، جن کی عمریں اس فن کے اندر گزر گئیں. 70-70-80-80 سال ہو چکی ان کی عمریں، اور 60-60 سال سے وہ پڑھا رہے. ان کی باتوں میں وہ جس تحقیق کے اوپر آج پہنچے ہیں، میں نے پوری پوری 250-300 صفحات پر ان کی کتابیں پڑھی ہیں، جس تحقیق پر وہ آج پہنچے، اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ 29 سال کی عمر میں یہ ساری باتیں بیان کر،
اللہ،
125 سال پہلے ساری باتیں بیان کر چکے.
اب اس وقت اپنی عمر 29 سال ہے،
29 سال ہے،
اللہ. اور یہ ویسے ایک سوال کا جواب تھا، یہ رسالہ جو پورا
جواب تھا،
سوال چھوٹا سا اور اس کا جواب بھی تھا، لیکن اس کے باوجود یہ پورا رسالہ گویا کہ اصول حدیث کی بھی ایک طرح کی شرح بھی ہو گئی.
بہت بڑی شرح. یعنی میں تو کہتا رہتا ہوں کہ اگر منیر العین شریف کی اعلیٰ حضرت کے اس رسالے کی الگ سے شرح کی جائے نا، تو بلا شبہ اس کے 12-15 جلدیں بآسانی بن سکتی، آرام سے بن سکتی ہیں. خود میں نے اس کے صرف چھوٹے سے دو فائدے تھے، دو مقامات پہ چھوٹے چھوٹے سے فائدے چند صفحات کے، لیکن جب اس کی تشریح کی، اس کی ڈیٹیل کے اندر گئے، تو 250 صفحے بن گئے. تو اب اگر ایک ایک فائدے کے اوپر گفتگو کرنا شروع کی جائے، اور اس کی تشریح کرنا شروع کی جائے، اس کی شرح کرنا شروع کی جائے، تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں بات پہنچ.
ماشاءاللہ. اور آپ کو ہے بھی اس میں شوق بھی ہے، اور آپ کی کافی تحریری کام بھی منظر عام پر ہیں، اور اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا یہ ملکہ تھا. سوال اگرچہ مختصر، لیکن اس سوال کے اندر عقائد کی بات ہو، شان رسالت کی بات ہو، نبی پاک علیہ السلام کی ختم نبوت کی بات ہو، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دافع البلا ہونے کی بات ہو، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر جب معاملہ آئے، اور عقائد کے حوالے سے بھلے کسی نے تھوڑا سا سوال کیا. جمیل صاحب، بظاہر سوال وہ ایک مختصر ہی تھا، کسی نے بھیجا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ تمام نبیوں کے سردار ہیں اور سب کے وہ امام ہیں، اور اس پر سوال بھیجا، تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس کے جو جواب کو جو شروع فرمایا نا، کمال ہے. آپ فرماتے ہیں، حضور پر نور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا افضل المرسلین سید الاولین والآخرین ہونا یہ قطعی، ایمانی، یقینی، اذعانی، اجماعی، ایقانی یہ مسئلہ ہے جس میں کوئی اختلاف نہیں کرے گا، کوئی خلاف نہیں کرے گا، مگر گمراہ بد دین بندہ شیاطین. کیا انداز تھا اعلی حضرت کا کہ یہ اتنا واضح مسئلہ ہے اور اس کے بارے میں بھی اب سوال ہو رہے ہیں، اس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے. اور کمال ہے وہ رسالہ، پھر آپ نے جو تحریر فرمایا، تجلی الیقین بأن نبینا سید المرسلین، یہ رسالہ تحریر فرمایا اور 100 حدیثیں اس میں جمع کی. کیا کہیں گے جمیل صاحب؟
امام اہل سنت جس سمت آ گئے نا، تو دلائل کے دریا آپ نے بہائے ہیں. اب اسی کو لے لیں، جیسے 100 احادیث ہیں اس موضوع پہ، جبکہ سائل کے سوال کے اندر یہ تھا کہ اس پر دلائل طلب کیے جا رہے ہیں.
دلائل کیا ہیں؟
دلائل کیا ہیں؟ وہ یعنی سائل پریشان ہے، اس کو دلائل درکار ہیں. اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے قرآنی آیات سے اور اس کے ساتھ ساتھ 100 احادیث سے اس مسئلے کو مدلل فرمایا. تو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا اسی طرح ایک رسالہ ہے، الامن والعلا. اس رسالے کا جو سبب بنا وہ کیا تھا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا درود تاج میں جو کئی اوصاف ہیں، ان اوصاف میں سے ایک وصف دافع البلا والوبا والقحط والمرض والالم. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو وصف بیان کیا گیا کہ آپ بلاؤں کو دور کرنے والے ہیں, قحط کو دور کرنے والے ہیں, اور مرض و الم کو, تکالیف
کو دور کرنے والے
ہیں, اس پر بعض لوگوں کو شبہات لاحق ہوتے ہیں کہ یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے, یہ کام تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کا وصف ہے کہ وہ بلاؤں کو دور کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس وصف کا ذکر کرنا یہ شرک ثابت کرتا ہے معاذ اللہ. تو امام اہل سنت
یہ شبہ ظاہر کیا,
یہ شبہ ایک
بد عقیدہ لوگوں کی طرف سے اس طرح کے اعتراض ہوتے تھے,
اعتراض ہوتے رہے. تو امام اہل سنت اعلی حضرت علیہ رحمہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دافع البلا ہونا یہ قرآن و احادیث سے ثابت فرمایا. 20 آیات قرآن پاک کی آیات میں سے اسی تورات, زبور, انجیل, مقدس کتابیں سابقہ ہیں, ان کتابوں کی بھی کئی آیات امام اہل سنت علیہ رحمہ نے اس موضوع پہ نقل فرمائی, اور ساتھ ہی ساتھ 300 احادیث کریمہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس وصف کے ثبوت میں کہ حضور دافع البلا ہیں, حضور دافع مرض و الم ہیں. اس موضوع پہ اعلی حضرت علیہ رحمہ نے رسالہ تحریر فرمایا,
اور جو ختم نبوت پر اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا رسالہ ہے, جزاء اللہ عدوہ بے ایبا ختم النبوہ. 121 حدیثیں اس کے اندر, اور یعنی یہ کہیں کہ جب بطور خاص عقائد کی بات ہے مدنی چین کے ناظرین, امام علیہ سنت نے حدیثیں لکھ لکھ کر بھی گویا کہ نا علم کے دریا بہائیں. اچھا, تجلی الیقین جمیل صاحب میں یہ بیان کر رہا تھا تو ذہن میں یہ بات آ رہی کہ یہ 100 حدیثیں علماء پڑھیں گے کتابوں میں, وہ جا کے رسالے اعلیٰ حضرت کے پڑھیں گے, لیکن اعلیٰ حضرت نے عام بچوں کو بھی یہ عقیدہ بتا دیا, سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی. یہ شان امام اہل سنت کی اشعار لکھے ہیں تو اس میں بھی عقائد ہے, اور آپ کے اشعار کی تشریح میں بھی جائیں تو کہیں قرآن پاک کی آیت کی گویا کہ وہ تفسیر ہے, یا حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا گویا کہ وہ ترجمہ نظر آتا ہے. اللہ رب العالمین ان کے علم کے فیضان سے ہمیں بھی مالا مال فرمائے, اور ہمیں بھی اس پر ثابت قدمی عطا فرمائے, ہماری نسلوں کو بھی بد مذہبوں سے بھی اور بد بے ادبوں سے اللہ رب العالمین محفوظ فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
چاہیے گر دین و دنیا میں سکو دل کی خوشی, صحبت علماء میں آ کر سیکھو باتیں علم کی.